مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اس لیے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آیا، نیت کی نہیں تھی، اب یاد آئی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں. کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے، اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1442 ہجری کے ذی الحج کی آج چوتھی شب ہے اور یوم قطب مدینہ کی آج رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 اور 4 ذوالحجہ کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بارش جب برس رہی ہو تو دعا مانگنا سنت ہے، اور برستے بارش میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اس کا معنی یہ کہ اے اللہ، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. تو یہ مشہور یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہ یہ بارش درود شریف کا ہے، لیکن یہ بارش درود شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے. جزاک اللہ. یہ درود پاک بارش کے لیے مخصوص نہیں ہے، جب بھی پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو بارش کی مناسبت سے یاد جلدی آ جاتا ہے کہ بارش کا تذکرہ ہے اس درود پاک میں. اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. اے اللہ پاک ہم پر نفع دینے والی، فائدہ پہنچانے والی بارش برسا، عافیت والی بارش برسا، رحمت والی بارش برسا. یا اللہ پاک برسات کی وجہ سے ہمارے یہ قربانی کے جو دن آ رہے ہیں اس میں جانوروں کی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی قربانی کے جانوروں کی جو کہتے ہیں 200 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے کم و بیش، یہ بےچارے جانور تکلیف میں آ گئے ہوں گے. وہاں ٹینٹ بھی پتا چلا اکھڑ گئے، ہوا بھی چلی ہے، کھلا میدان ہے، جانور بھی تکلیف بےچارے. جانوروں کو لانے والے بیچنے والے یہ سبھی آزمائش میں آئے ہوئے ہوں گے. الہ العالمین ان پر رحم فرما. اور یہ بارش ہے، بس جب رحمت کی بارش ہوگی تو کسی کو زحمت نہیں ہوگی. تو ایسی بارش ہوگی جس میں نہ جانوروں کو تکلیف ہو نہ تیرے بندوں کو تکلیف ہو. اے اللہ پاک تجھ سے عافیت کا سوال ہے، رحمت کا سوال ہے، کرم کا سوال ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے مرشد کریم کے بارگاہ میں سوال ہے کہ جانور کے اوپر مہندی سے عید مبارک لکھ دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
نہ لکھا جائے، اس لیے کہ یہ دونوں لفظ ویسے قرآنی ہیں الگ الگ جگہ پر، اور اردو کے حروف بلکہ یہ عربی کے حروف بھی یہی سے، ان کی پھر بے ادبی بہت ہوگی. پانی بہائیں گے اس پر تو پانی دھل کے کہاں جائے گا؟ پھر یہ جانور گندگی میں بھی بےچارا بازو کا لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. پھر جب اس کو قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ بہتا خون لگے جو کہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے. تو یوں اس پر کچھ بھی نہ لکھا جائے، صرف اگر تعظیم کی نیت سے کہ بھائی قربانی کا جانور ہے اس کا احترام کرتے ہو، تعظیم کی نیت سے مہندی لگا دی تو حرج نہیں ہے. جیسے کہ یہ پھول تورے کچھ لگاتے ہیں، اس میں بھی جانور قربانی کا ہے، اس لیے اس کو تعظیم کی نیت کریں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے. تو اس کو تعظیم کی نیت سے اس طرح کوئی چیزیں پہناتے ہیں، بعض گجرے اور مخصوص طریقے کے ہوتے ہیں، تو اس کے پہنانے میں حرج نہیں ہے. لیکن لکھنا وہ ادب کی وجہ سے میں نے عرض کیا ہے اور مشورتاً عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کہ بعض اوقات ہم گاڑی سے سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سگنل پہ کھڑے ہوتے ہوئے مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، جتنی دیر ہم سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر ہم اذان کا جواب دیتے رہتے ہیں، اتنی دیر میں سگنل کھل جاتا ہے اور اذان ابھی باقی ہوتی ہے، تو کیا ہم آگے گاڑی چلاتے ہوئے اندازے سے باقی اذان کا جواب دیں یا خاموش ہو جائیں؟
سگنل پر گاڑی روکیں گے تب تو ٹریفک جام ہو جائے گی اور لوگ بھی تکلیف میں ہوں گے، پولیس آ کر بھی، اور پھر لوگ ذرا کہ رکنا تو اب کوئی ضرورت ہے نہیں رکنے کی، چلتے چلتے جواب دے دے. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آواز تو آئے گی نہیں، تو گناہگار نہیں ہے اس میں، جو جواب نہ بھی دے تو گناہگار نہیں ہے.
یہ اندازے سے کہہ رہے ہیں کہ اندازے سے میں دیتا ہوں،
اندازے سے تو آگے پیچھے ہو جائیں گے الفاظ. تو اس لیے ایک جواب کی فضیلت پانے کی صورت یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو جائے اور جواب نہیں دیا تو اب دے دے جواب، اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو انشاءاللہ اذان کے جواب والا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. یہ یاد رکھے کہ ہمارے جواب دینے کی وجہ سے न खुद को तकलीफ पहुंचे न किसी को तकलीफ पहुंचे। ये हर इबादत में ख्याल रखना है कि ना अपने इन्हें ऐसी मशक्कत अपने ऊपर डाले कि जिससे अपने को तकलीफ पहुंच जाए, इसी तरह दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर जिक्र अज़कार करते हैं तो इसमें बाज़ों का जज्बात में आके गला फाड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह झटके मारते हैं, फिर इधर दर्द, सर में दर्द और क्या क्या हो जाता होगा। ये भी शरण, इसकी भी ममानत है, ये भी नहीं कर सकते। इसी तरह अजान में इतनी आवाज दी गला फाड़ के आवाज ही बैठ गई, इसकी भी इजाजत नहीं है। ये भी शरण बल्कि जायज ही नहीं है, नहीं तो अपने आप को नुकसान हो रहा है, इसको शायद मकरूह तहरीमी जी। और इसी यानी ये जिक्र में भी इस तरह, इसी तरह नाथ खान भी बाजू का ऐसा गला फाड़ते हैं कि अलमान बराबर में बैठने वाले भी मतलब यानी कि क्या कहने कान पकड़ ले, कान बंद कर ले आवाज की वजह से। और देखे हर चीज में इस्लाम ने म्याना रवि पसंद की है, एतेदाल, शायद इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हो तो
बैलेंस,
बैलेंस
बैलेंस
हाँ बैलेंस होना चाहिए हर मामले बैलेंस। इसमें अगर भी कान फाड़ रखते हैं कि अगर कोई नींद की गोली भी खा ले तो उसको नींद ना आए, हर चीज में एतेदाल। बस यह कि इस्लाम जो है ना दूसरे को तकलीफ देने की हौसला शिक नहीं करता है, ये याद रखिये। ला दरारा वला दिरारा, इस्लाम में ना नुकसान उठाना है ना नुकसान पहुंचाना है। तो मुसलमान बहरहाल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और खुद भी अपने तौर पर नुकसान उठाना अपनी कोताही की वजह से इसकी भी इजाजत नहीं है। आप बोलोगे उंगली मेरी है मैं इसको काट दूं बिला वजह उस खून निकालूं, इसकी भी शरीयत में जायज नहीं है। ये करने वाला भी गुनाहगार होगा अगर होश आवास में ये कर रहा है तो बिला जरूरत। हाँ वो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो एक अलग सूरत है, जरूरतन करते हो तो इसलिए वो हर चीज में हर जो इबादत है या दुनिया के काम है बस ये है कि अपने शर से बचाना है, चाहे वो इबादत हो। इसमें भी शर की सूरतें, मैं दो चार मिसालें दी आपको कि शर की सूरतें मौजूद होती है तिलावत में भी। इसी तरह अगर बुलंद आवाज किया कि लोग बेचारे अपना जिक्र अज़कार कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं और आप है कि वो जीनतुल कुर्रा बने हुए दो कान पे हाथ रख के लगे हुए, तो ये दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नमाजों में तशवीश हो रही है उनको, उनको जिक्र अज़कार में रुकावट हो रही है नहीं करने का, चुपचाप पढ़ना है दूसरे को आवाज ना जाए। तो हर मामले में चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी मामला हो अपने शर से लोगों को बचाना जरूरी है। तो जो बाज अफ़ाल है जन्नत में ले जाने वाले इनमें एक है, जैसे एक हदीस पाक में ये मजमून है कि फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पाकीजा खाना खाया और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसके शर से महफूज रहे यानी बचे रहे वो जन्नत में दाखिल होगा। एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपकी उम्मत में ऐसे लोग बहुत हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन करीब मेरे चंद सदियां बाद भी होंगे। बहरहाल अपने शर से लोगों को बचा रहे। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम सब में बेहतरीन आदमी वो है जिसके शर से महफूज रहा जाए और उससे भलाई की उम्मीद रखी जाए। तो ये कि अपने शर से बचाना लोगों को, और ये इसकी हजारों मिसालें बन सकती हैं अगर हम देखें ना गौर करें तो। जैसे भीड़ होती है तो कोई ऑटो ऑटो करके जान जान के यूं गुस्सा पड़ता है आगे निकल जाता है, ये भी अपने अपनी जात से किसी को शर पहुंचाया। इसी तरह तवाफ में तो बहुत करते हैं, यूं करते यूं चलते हैं लोगों को कोनिया मारते हैं, धक्के मार, जहालत है, इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, ये इबादत में भी लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा अब वो जबरदस्ती वहां पढ़ते हैं नमाज नफल अपने مقام ابراہیم پر, مقام ابراہیم پر طواف کے نفل جو ہیں یہ پڑھنا بے شک افضل ہے کہ وہاں پڑھے, لیکن جب رش ہو تب ہرو بھرو وہیں کھڑے ہونا ضد کر کے, اس کو دھکا آ رہا ہے, خود ان کو دھکے آ رہے ہیں, نمازی بازو کا گر پڑتا ہے, کبھی لوگ بےچارے پریشان, پھر ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ یوں ہلکا بنا کر پورا انہیں ٹریفک جام کر دیتے ہیں, جو جیسے کہ طواف والوں کا, تو یہ بھی تو شر پہنچانا ہوا نا, کہ کوئی واجب تھوڑی کہ وہیں پڑھے تو ہی طواف کی نماز, چاہے اپنی وجہ سے ہزاروں طواف کرنے والوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے. یوں شر سے بچانا ہے, طواف میں بھی سعی میں بھی شر سے بچانا ہے, دیگر عبادات میں بھی شر سے بچانا ہے, یہاں تک کہ سنہری جالیوں پر حاضری دینی ہے اس وقت بھی لوگوں کو اپنے شر سے بچانا ہے, کہ کسی کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے دھکم پیل نہ ہو دھکے. یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت پیچھے سے دھکا آتا ہے اور اس کا دھکا نہ چاہتے ہوئے کسی کو لگتا ہے, تو اس میں یہ بے بس ہے, مجبور ہے, اس کی چلتی نہیں ہے, لیکن از خود دھکے نہ مارے. بہت صورتیں دوسروں کو شر پہنچانے کی, کچرا رکھ دیتے ہیں نکلتے شاپر لے کر کسی گھر کے آگے رکھ دیا, تو بس استغفر اللہ, کتنی تکلیف دے بات ہے, گاڑی کسی کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیا, 2 بجے پہنچے, بھونپوں بھونپوں بجائے جا رہے جگانے کے لیے, اب کتنوں کو شر پہنچا. باج بکری عید ہے تو جانور باندھ دیے کسی کے دروازے کے آگے, یا کوئی عمارت ایسی ہے, پلازے ہوتے ہیں بعض, بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, کمپاؤنڈ ہوتے ہیں, تو کمپاؤنڈ میں وہ جانور باندھ دیے, اب وہ سب نے جانور نہیں باندھے, 2-4 نے مل کے جانور باندھے, اب وہ ان کی گوبر ہے تو موت ہے, چکناٹ بنتی ہے, اب وہ 2-4 دوسرے ہو گئے, ہمارے یہاں رونق ہو گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں سب کی رونق ہو گئی ہے, نہیں, 100 سال کا بوڑھا اس کی بھی رونق ہو گئی, 1 دن کا بچہ اس کے لیے بھی رونق ہو گئی ہے. یہ سب کام ہر ایک سسٹمیٹک ہونا چاہیے, نظام کے تحت چلنا چاہیے, کسی کو بھی ہماری ذات سے شر نہیں پہنچنا چاہیے, تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اس کے لیے کتاب بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ کی ہے, 100-150 پیج کی ہوگی, تکلیف نہ دیجیے اس کا نام ہے, یہ آپ پڑھیں ان شاء اللہ آپ کا یعنی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا, اتنی معلومات ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی شہزادے صاحب کرم فرما دیجیے.
شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی امیر السنت اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں مویشی منڈی میں, اور یہاں پر کچھ گائیں کچھ بیل ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور آج ہم جو دکھانے لگے ہیں, آج ہم آپ کو جن دکھائیں گے, اور جن کس انداز سے دکھائیں گے یہ آپ تھوڑا سا دیکھیں. اچھا اس وقت مویشی منڈی میں جو ہے بارش ہو رہی ہے, ہمارے کراچی میں جگہ جگہ جو ہے بارش ہو رہی ہے, مویشی منڈی میں بھی کچھ بارش کا ایک منظر ہے, اور یہ پنڈال وغیرہ تو لگایا ہوا ہے, شامیانہ وغیرہ لگا ہوا ہے, لیکن جانور جو ہے وہ گیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ بھی دکھا سکتے ہیں آپ, یہ دکھائیے, یہ ایک دیکھیں اوپر سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ ان جانوروں پر برس رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ مویشی منڈی میں جو ہے یہ کیچڑ کا بھی ایک, کیونکہ یہاں پہ مٹی مٹی ہے زیادہ تر, تو اب کیچڑ بھی بننا شروع ہو رہی ہے. اب یہ بےچارے جانور جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر, ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے کچھ امیر السنت سے کچھ عرض بھی کرنی ہے, کہ برسات کا موسم ہے, بارش کا موسم ہے, اور لوگ جانور خرید بھی رہے ہیں, اور بعض شوق میں لے کے جا رہے ہیں کہ بچوں کی ضد ہے, اور ہم تو اتنی جلدی لے کر آ جاتے ہیں ہر سال, لیکن اس سال بارش وغیرہ کا موسم ہے, لیکن پھر بھی ہم کچھ 4-5 دن پہلے یا 1 ہفتے پہلے ہم لے کر جائیں گے, اور گھر جب لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کا انتظام نہیں ہے. تو جانوروں کی ہم نے کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے, مویشی منڈی والوں کو کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے, اور اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ ان کو کس طریقے سے ہم ان کی سیفٹی کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی, یہ کون سا ہے؟
ابلک.
یہ ابلک نام رکھا ہے اس کا, لے کر آئیے ذرا ابلک کو تھوڑا سا آگے. یہ ابلک آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ابلک آ رہا ہے ماشاء اللہ, بڑا خوبصورت سا ہے. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟
ماشاء اللہ
7.5 لاکھ امیر السنت اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सा है ये, व्हाइट मेहरून डार्क ब्राउन, और जो हमने कहा था कि हम आपको जिन दिखा रहे हैं, इसका नाम जो है वो जिन रखा गया है, ये जिन है, इसका नाम है जिन, ये तो है वैसे बैली, तो ये आप मुलाहिजा करें, बड़ा खूबसूरत सा है। और इसके क्या मांग रहे हैं जी, ये तकरीबन 12.5 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, माशाल्लाह
माशाल्लाह।
तो और भी यहाँ पर जानवर हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे कुछ देर के बाद। अमीर सुन्नत ये शाह फरमाइए कि बारिश का मौसम है और जानवर कुछ भीगते चले जा रहे हैं, और बारिश बढ़ेगी तो और मजीद ये इनको जो है शायद परेशानी का सामना हो, तो जो घर पे लेके जा रहे हैं वो किस तरह का इंतजाम करें, बारिश से अपने आप को किस तरह बचाएं, दूसरे ये जानवर वगैरह जो हैं इनकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, कुछ रहनुमाई फरमाइए इंशाल्लाह, फिर कुछ बातें फिर अर्ज करते हैं।
अब यहां सारा सीमेंटेड निजाम तो बन नहीं सकता, ये बारिश ने तो पिछली बार भी आजमाया था और आइंदा साल वालों के लिए तंबीह की थी, हलाकतें भी हुई थी, जानवर भी फौत हुए थे उसमें, इस तरह मतलब ये कि अब मैं इसमें क्या मशवरे दूं, जारे के काम वही किया जाए जिससे न इंसान को शर पहुंचे न जानवर को शर पहुंचे अपना। तो अब खुद तो भाग के आदमी पनाह ले लेगा, जोरदार बारिश आई, खेमा उखड़ गया, शामियाने के वो जो चूल्हे होती हैं ये जो भी है वो हिसाब किताब इनका उठा पटक हो गए, इन बिचारों को कौन संभालेगा, जानवरों को, इंसान तो भाग जाएगा अपनी पनाल, और ये भी भागेंगे, ये भागेंगे तो इंसान को भागने नहीं देंगे।
पिछले साल भी इन्हें यही एक वाकया इन बिचारे को पेश आया था कि बारिश बहुत हो गई थी और काफी इनको नुकसान भी पता चला तो उठाना, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, कि नहीं ये मशवरा दिया जा सकता है कि जहां ये इतना बड़ा एहतमाम करते हैं, इतने जानवर लाते हैं, तो अगर कोई ऐसा प्लास्टिक जैसे ये ना ये इनको शामियाने वगैरह तो इसे पानी टपकेगा, लेकिन तरपाल टाइप की चीजें होती हैं, सब बड़े लंबे प्लास्टिक होते हैं कि वो मतलब शायद छत की जगह पर उसको वो इनको शेल्टर बनाया जा सके, तो इससे शायद किसी हद तक बचा जा सके, क्या ये मुमकिन है, आपको क्या लगता है?
पैसे लगते हैं ना इसमें, आपको याद होगा कि हमने चंद साल पहले एक ऊंट खरीदा था
जी,
ऊंट वाले ने जब बेच लिया ना उसने कब्जा ले लिया, तो वो खिला देना भूखा है
जी,
और वो बात इसी तरह चली थी कि ये ऊंट को खिलाना बहुत पड़ता है, तो इसलिए ये पूरा खिलाते नहीं है, बात इस तरह की कुछ
हुई। जी जी, आपका शायद यही इशारा है कि
खर्चा
होता है।
अच्छा, फिर भी अगर हवा चली तो ये प्लास्टिक और तालपत्री काम नहीं देगी, छपरे भी होंगे तो उड़ जाएंगे,
आजमाइश,
इसलिए सीमेंटेड, मैंने बोला ना सीमेंटेड बन नहीं सकता ना आरजी तौर पर, ये जो भी जानवर रहेगा पैसों का जज्बा उन्हें कमाने का, ये मतलब हर तरह के खतरे को आदमी इसमें मोल लेता है, अपनी जान भी खतरे में डालते हैं, जानवरों की भी, और ये जानवरों में अल्लाह ना करे भगदड़ मचे ना तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाए, अल्लाह ना करे, ये फिर कील कांटे सब उखेड़ देंगे, अल्लाह ना करे, कभी कभी भगदड़ मचती ना जबा करते वक्त, या अपने ये जब खरीद कर ग्राहक लेकर चलता है तो वो जब अपने उससे जुदा होता है कबीले से या गौल से, उस वक्त भी जानवर बाजू का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इस तरह के क्लिप चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, बाद औकात ये नुकसान भी पहुंचा देता है, ये सबको एहतियातें तो करनी करनी है, बेचने वालों को ये कि इतना माल लाए जितना ये संभाल सकता है, और ना खुद को तकलीफ पहुंचे ना इसके जानवर को तकलीफ पहुंचे, अब तो सीजन भी आजकल तो बारिश होगा चलता है बकरीद में, इसलिए वो ऐसे हिफाजत तो करनी लाजिम है जिससे इसको नुकसान ना पहुंचे। अब ये क्या इसके लिए हिकमत अमली करे तो ये तो वो ज्यादा समझ सकता है जो ये काम कर रहा है कि मैं किस तरह अपने आप को और इस जानवर को महफूज करूं, ताल पत्री और ये भी किसी हद तक हल है कि सिर्फ बारिश है तो बचत हो जाएगी, लेकिन कीचड़ तो नीचे बनेगी ना, पानी तो इधर से लुढ़क कर आएगा ही, और पक्के फर्श पर जानवर रह नहीं सकता, उसको तकलीफ होती है। इसको चाहिए मिट्टी, बालू रेत खासकर। अब ये कीचड़ बन गई ना, तब इसमें इंसान को भी तकलीफ, जानवर को पता नहीं तकलीफ होती नहीं होती, इससे मुझे पता नहीं है। है नर्म इसके लिए, ये जानवर के लिए। और जो ले जाते हैं वो भी, जो ले जाएंगे ना वो तो एक आध जानवर होता है ना, वो शायद संभाल लेते होंगे, कोई ऐसी छत के नीचे या संभाल लेते होंगे। ताहम ये कि उनको भी अगर नहीं संभालते तो संभालना चाहिए, और ये भी चाहते होंगे कि जानवर संभले कि माली नुकसान होगा वरना। लेकिन बेबसी, इतने उठा लाते हैं ये लोग कि मेरी संभाल नहीं सकते। बंदा बस ये कि कनाहत पसंद हो जाए ना, कि बस इतना रोजगार हो के जिससे बच्चों का पेट भर जाए, सर छुप जाए, और मतलब ये कि किसी की मोहताजी ना हो, कर्जदारी ना हो। लेकिन ये कि जमाए माल के लिए वो बैंक बैलेंस बन जाए, करोड़ रुपए आ जाए, फिर ये जमीनें लिए हैं तो इसमें काश्तकारियां, तो इधर ब्रांच, तो उधर ब्रांच, तो ये कैटल फार्म, उधर कैटल फार्म, ये खोले जा रहे होते हैं। आखिरकार ये छोड़ छाड़ के दुनिया से जाना ही पड़ता है। तो शिर्स की तो इस्लाम में पजीरा ही नहीं है। कुरान करीम में मशहूर सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, तो आदमी चला जाता है। तो बहरहाल लेके इस वक्त ये समझाने का मौका है या नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने, तो फिर मौका कब आएगा, जब सर पे आके पड़ती है तो शायद बात ज्यादा समझ में आए कि आइंदा एहतियात करनी है, जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाने हैं। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, दुआ तो मैंने पहले ही कर दी है, अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे, आजमाइश में ना डाले, जानवरों को भी बेचारों को अल्लाह पाक आजमाइश ना हो ऐसा इंतजाम हो जाए, और इंसान जो लाए हैं अल्लाह पाक इनको भी महफूज रखे, इनकी भी हिफाजत करे। तो मैं आइंदा के लिए एक समझो के एक नसीहत कर रहा हूँ, और जो मैंने कुरान की बात की, मैं जो भी बात करता हूँ अपने नफ्स के लिए, अपने जात के लिए तो कर भी नहीं रहा, हर एक को चाहिए कि वो पर अपनी जरूरत के हिसाब से करे, चादर से ज्यादा पांव ना फैलाए, वरना परेशानी ही उठानी पड़ती है। और जितना माल ज्यादा इतना वबाल ज्यादा, आखिरत में हिसाब ज्यादा। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, ये सब में मालदार थे, और इनका एक एक पाई पाई हलाल की यकीनन, लेकिन सब सहाबा में ये जन्नत में सबसे आखिर में जाएंगे माल हिसाब। तो आप बताइए कि हमारा क्या बनेगा, हमारा तो माल के हलाल होने का पता ही नहीं कि ये हलाल होता कैसे, मसाल ही नहीं बताऊंगा इसका। तो हराम है तो फिर हिसाब नहीं है, हराम पर अजाब है सीधा सीधा, हिसाब हलाल पर है। अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए, और हम अल्लाह पाक से हर सूरत में आफियत का सवाल करते हैं कि हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अगर बीवी कुछ सिलाई वगैरह करके पैसे कमाती हो और वो सारे पैसे अपने शोहर को देती हो तो कुर्बानी किस तरह करे, रहनुमाई फरमाए।
अगर सारे पैसे शोहर की मिल्क में दे देती है, ऐसी कोई रूए जमीन पर बीवी मौजूद है, वाकई उसके सदके दुआ करनी चाहिए। काम यह कि अगर उस मालिक बना ही देती है तो मौज करे, और क्या, अगर साहिब निसाब नहीं है तो कुर्बानी तो नहीं होगी, उस पर वाजिब नहीं होगी।
ठीक है। फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़नी चाहिए या नहीं? मैंने सुना है कि पढ़नी चाहिए, मुस्तहब है।
जी हाँ, वो अकेला अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए तो मुस्तहब है कि तीसरी और चौथी में सूरत सूरह फातिहा के साथ सूरत पढ़े। इमाम के लिए बचने का है कि वो ना पढ़े, मुक्तदियों पर ये हो सकता है गिरा गुजरे। تاہم اگر پڑھ بھی لی یا بھول کر پڑھ لی تو کوئی سجدہ سہو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو ہو گئی.
اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی دی جائے تو کیا قربانی دینے والے کو اپنی قربانی دینا بھی لازم ہوگا؟
اگر میت نے وصیت کی ہے تو میت کی طرف سے کرے گا قربانی، تو میت کی طرف سے وہ قربانی ہوگی، اور خود پر واجب ہے تو خود بھی کرنی ہوگی. اور اگر میت نے وصیت نہیں کی اور ویسے ہی قربانی کر رہا ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، تو اس کی اپنی قربانی اس میں ادا ہو گئی. عیسیٰ علیہ ثواب تو سبھی کو کر سکتے ہیں، ایک قربانی کا ثواب ساری امت کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
قربانی کے لیے بکری لی ہے، بکری ایک کلو دودھ دیتی ہے، کیا اس کی جگہ دوسرا جانور لا سکتے ہیں قربانی کے لیے؟
قربانی کی نیت پہ کر لی ہے بکری پر،
قربانی کے لیے بکری لی تھی.
اگر قربانی اگر فقیر نے لی ہے تب تو بدل بھی نہیں سکتا، اسی جانور کی قربانی کرے. اور اگر غنی بھی ہے تو قربانی تو کر سکتا ہے نا.
بہتر اپنا جو اگر اس سے اسی سے بہتر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کم قیمت کی یا اس کے برابر کی لے رہا ہے تو پھر یہ گناہ ہے. کم قیمت کی لے گا تو جتنا فرق پڑے گا اتنا صدقہ اس کو کرنا پڑے گا.
اگر والد اور بیٹے دونوں میں ہی قربانی کی صلاحیت ہو تو اس میں والد اکیلا قربانی کرے یا بیٹے کو کرنا بھی پڑے گی؟
جس چیز پر واجب ہے، بیٹا اگر بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے اور شرائط پائے جائیں تو پھر بیٹے پر الگ سے واجب ہوگی، باپ اگر ہے باپ پر الگ سے واجب ہوگی، ماں ہے تو ماں پر بھی الگ سے واجب ہوگی، بہن، تو ہر فرد پر واجب ہوتی ہے، ایک پر دوسرے کی طرف سے واجب نہیں ہے، اپنے اپنے اوپر.
ٹھیک ہے. جب بھی کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ لڑکی ہمیں پسند ہے مگر بعد میں منع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اسے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے؟
دنیا کا تو معاملہ ایسا ہی ہے، بس دنیا اور زندگی کے معاملات یہ مسائل کے پہیوں پر ہی گاڑی چلتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اور سمجھانے کی شکوارات میں کسی دنیا یعنی کاروبار میں ہوتا ہے، سودا کر لیتا ہے پھر اس کو نہیں سمجھ آتی تو آ کر بولتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. اسی طرح کہیں ابھی تو منگنی تو کی بھی نہیں ہے نا، خالی پہلے رشتہ پسند آ گیا، پھر بعد میں غور کیا تو کوئی ہو سکتا ہے کہ وسوسے آئے ہوں یا کسی سے مشورہ کیا تھا اس نے کچھ کمزور بات کر دی ہو، تو اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے. اب اس میں سمجھانے میں تو کیا سمجھائیں، اگر دل نہ بھی ٹھکے تو کر لو، تو یہ تو میں بھی نہیں کہوں گا نا، کوئی گھر چلے گا کیسے؟
اس میں
کوئی خرابی ہے تو بھی کر ہی لو رشتہ.
اس میں ضروری بھی تو نہیں ہے نا کہ لڑکی کی ناپسندگی دیدگی ہو، یعنی وہ لڑکی تو پسند آ گئی لیکن بعد میں کچھ معلومات لی تو معلومات لینے میں فیملی کے تعلق سے یا کسی اور تعلق سے کوئی سی انفارمیشن آئی، اب وہ انفارمیشن ان کو دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم آپ کے بارے میں تو میں یہ پتا چلا ہے، اس سے بعض اوقات بات کھل جاتی ہے. تو بھی شاید ایسا ہے تو یار نہیں ہمارا ذہن بن رہا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، تو ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا.
بالکل بالکل ہوتا، مطلب لڑکی اچھی ہے لیکن یہ ہوتا ہے، مطلب زیادہ تر میاں بیوی کے مسائل نہیں ہوتے، ساس بہو کے ہوتے ہیں زیادہ تر مسائل، یا خاندانوں میں یوں. اب جیسے آم کا سیزن آیا تو ہم نے بڑے آم دیے تھے، انہوں نے چھوٹے آم دے دیے، ہم نے دو پیٹی دی تھی، انہوں نے ایک پیٹی پکڑا دی، آدھے سڑے ہوئے تھے اس میں بھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب طرح طرح کے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، شیطان لڑواتا رہتا ہے. حالانکہ یہ رسمیں بھی بعض صورتوں میں غلط بھی ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں رشوت بھی ہوتی ہے، نہیں دیں گے تو یہ برا بلا بولیں گے، تو اب دیا تو یہ رشوت ہے. لڑکی والے اس میں زیادہ بےچارا آزمائش میں ہوتے ہیں کہ لڑکے والوں کو بڑے بڑے آم دینے، اب نہیں دیا تو یہ برا بلا بولیں گے، لڑکی کو تانے دیں گے، تو یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے کہ وہ بےچارے جو لڑکی والے دے رہے ہیں یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں، برائی سے کہ ہمیں بدنام نہ کریں، تو یہ رشوت ہے. اور یہ لڑکے والوں کے لیے کھانا حرام ہے، واپس دینا واجب ہے، واپس دیتے اگر ہے کنفرم ہو جائے کہ شر سے بچنے کے لیے دیا ہے. اللہ ہم کو روح ماؤ بہنہم کی برکتیں نصیب فرمائے. قرآن کریم میں نا صحابہ کرام کی شان ہے, یہ میں بیان ہوا تو, لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے نا رحماؤ بھائی نہ ہوں, یعنی آپس میں مہربان بن کر رہے, ایک دوسرے ہمدرد مہربان, ایک دوسرے پر رحم کھائیں ترس کھائیں, لیکن ایسا ہے نہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بڑا نازک دور ہے, بلکہ بھائی کو زیادہ لوٹ رہے, اور یہ بہت پرانا ہے یہ انداز, بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو توفیق دے کہ بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. انما المؤمنون اخوة, قرآن کریم میں فرما گیا مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جامع حضرت قدس مدینہ, آپ کی اپنے پیو مرشد سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, اور آپ نے جب اپنے پیو مرشد سے پہلی بار ملاقات کی تھی تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟
آپ جب مولانا سید الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے تب آپ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا, اور پیر صاحب سے بات کرنے کا انداز یا ان سے ملاقات کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک. یا سیدی, حضور خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے ایسے چند واقعات بیان فرما دیں.
سن 1400 ہجری میں میری حاضری ہوئی تھی مدینہ پاک میں. میں پہلے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, اور پھر اسی دن میں دوپہر کو تو پہنچا تھا, اور پھر عصر کے بعد وہ ملاقات ہو سکتی تھی غالباً, تو میں عصر کے بعد سید قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اور حضرت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ چائے کا تھرماس بھرا ہوا رکھتے تھے, جو بھی آتا تھا اس کو چائے پلاتے تھے. میں تقریباً روزانہ حاضر ہوتا تھا عصر کے بعد, بارہا آپ کے لنگر کی چائے بھی پیے, اور سیدی قطب مدینہ کی شفقت یہ تھی کہ میں جب حاضر ہوتا تھا تو کبھی کبھی فرماتے تھے مرحبا بھائی الیاس, مرحبا بھائی الیاس, اس طرح کچھ یاد پڑتا ہے, اور اپنا مبارک پاؤں بڑھا دیتے تھے میری طرف. میں پھر ان کی چمپی کرتا تھا. عصر کے بعد اتنی وہ گیدرنگ نہیں ہوتی تھی, کم لوگ ہوتے تھے, لیکن رات کو عشق رسول کے حوالے سے فرما رہے تو یہ ڈیلی, شاید بلا ناغا کہہ سکوں میں, ڈیلی محفل نعت ہوتی تھی عشاء کے بعد, اور لنگر بھی ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب سیدی قطب مدینہ علیل ہوئے, میں بس اسی سال, میری آپ کی حیات طیبہ کا تقریباً آخری سال تھا, پھر دوسرے سال آپ کا 4 ذی الحجہ مدینہ پاک میں, اس کو 3 ذی الحجہ تھی, ہمارے یہاں 4 تھی پاکستان میں, یا اس طرح ایک دن کے فرق سے, یا وہاں 4 تھی ہمارے یہاں 5 تھی, اب یہ تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے. خیر, تو ایک ہی سال سمجھے باقی تھا آپ کی حیات مبارکہ کا دنیا میں, تو اس میں میری حاضری ہوئی تھی. تو پھر ہاسپٹل لائز جب ہوئے تو میں نے پڑھا یا سنا ان کے حالات میں کہ ہاسپٹل میں بھی روز محفل نعت ہوتی تھی, نعتوں کے بڑے شوقین, یہاں تک کہ کوئی حاضر ہوتا تو بارہا ایسا ہوتا کہ نعت پڑھتے ہو, نعت آتی ہے سنا, ایسے نعت شریف کے شوقین تھے. سرکار سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے حالات میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سادات کرام کو آپ انہیں کے پہچان لیتے تھے بغیر پوچھے, اور پھر ان کی دست بوسی کرتے تھے, ہاتھ چومتے تھے. یہ دیکھا نہیں ہے, پڑھا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ کم علامت ہے کہ مدینہ شریف میں زندگی کا تقریباً حصہ آپ کا مدینہ میں گزرا نا. یہ اپنے 1337 میں غالباً بغداد شریف سے آپ مدینہ پاک میں آ گئے, 75 ایئرس مدینہ شریف میں رہے, 75 سال تقریباً. یہاں تک کہ آخری عمر میں جب آنکھوں میں تکلیف ہوئی اصرار کیا گیا کہ اب جدہ شریف چلتے ہیں وہاں علاج ہو جائے گا. اپنے بھر میں علاج کہہ دیا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا, مدینہ چھوڑنا پسند نہیں تھا کہ بس مدینہ میں قیامت تک رہنا ہے. پھر جنت البقیع آپ کو نصیب ہوئی اور جنت البقیع میں بھی سیدوں کی محبت کا صلہ کہہ دیں کیا کہہ دیں کرم کی بات ہے کہ سادات کرام اہل بیت اطہار جہاں آرام فرمائیں وہاں آپ کا مزار شریف ہے. اور یہ بھی پڑھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں آپ کا مزار شریف ہے. کاش مجھے جنت البقیع میں سیدی قطب مدینہ کے قدموں کی سید میں دفن ہونا نصیب ہو جائے, بہت پرانی آرزو ہے, اللہ پوری کر دے, آپ بھی دعا فرما دے. بھائیوں ہمارے سیدی قطب مدینہ, ہمارے آقا نعمت, ہمارے پیر و مرشد, یعنی کہ یادگار اسلاف تھے, ان کے پاس کوئی بھی جائے تو یوں دیکھتا رہ جائے, اتنی سادگی اتنی سادگی. سفید لباس کے علاوہ تو میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں, ہمیشہ سفید لباس, اب نہایت سادہ. الحمدللہ دو مہینے سوا دو مہینے مجھے شاید ملے ہوں گے اس سفر میں, میں تقریباً ناگا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ناگا کرتا ہوں, میں جاتا تھا دو ٹائم جاتا تھا, عصر کے بعد حاضر ہوتا تھا اور عشاء کے بعد. اب حج کے دنوں میں ہو سکتا ہے ناگا ہو, کیونکہ میں تو ڈائریکٹ جدہ شریف سے مدینہ پاک آیا تھا, اور پھر یہ کہ حج کے لیے گیا تھا وہاں سے مدینہ شریف سے, مجھے بھی خوش قسمت سے سادات کرام کی معیت ملی تھی, کچھ سیدوں سے وہاں جان پہچان ہو گئی تھی, انہوں نے مجھے, میں تو تھا اکیلا گیا تھا, انہوں نے مجھے آفر کی ہمارے ساتھ حج کر لو. بہت تو نے وہی دیکھی دوں, یہ گجراتی کہاوت ہے کہ حکیم نے من بھاتی غذا بتائی, تو مجھے یوں سیدوں کا ساتھ مل گیا. تو یہ وہاں کام کرتے تھے وہ حضرات, تو ان میں یہ پورا انہوں نے خیمہ اٹھایا اور روٹیاں اور توے اور غذائیں, وہ یہ بےچاروں نے مجھے تو کچھ نہیں اٹھوایا لیکن میں نے مجھ سے انہیں محبت ہو گئی تھی الحمدللہ. تو ہم لوگ گئے اور پہاڑ پر تو ہم نے خیمہ گاڑا, میں تو پہاڑوں پر چڑھنے عادی نہیں تھا, میری تو کمر میں چوک پڑ گئی تھی, آزمائش ہو گئی تھی, پھر میں بچھڑ گیا اور لمبی داستان ہے. تو خیر یہ روٹیاں پکاتے تھے اور بےچارے مجھے پکا کے کھلاتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, بات بولتا ہوں. تو یوں الحمدللہ میں حج سے مشرف ہوا, سید ہوا, کچھ ساتھ رہا, پھر تو میں بچھڑ گیا, تو بس پھر ملاقات نہیں ہو سکی, وہاں میدان عرفات میں بھی نہیں ملاقات ہوئی, منا میں بچھڑا تھا میں, یا یوم عرفہ بچھڑا تھا, اب وہ تھوڑا بھول رہا ہوں میں. خیر تو جو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ, یہ کوئی جائے تو پرانے قصے جو بزرگوں کے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کی شخصیت کے مالک تھے, کبھی فالتو بات کرتے میں نے نہیں دیکھا ان کو, نہ کہکا ملو, کہاں سے آئے ہو, کدھر ہو, ارے واہ بھائی واہ, یہ انداز تھا ہی نہیں. بڑی بڑی عرب و عجم کی شخصیات سیدی قطب مدینہ کے قدم چومتی تھی, سارے مشائخ جو بھی سنی علماء مشائخ یہ سیدی قطب مدینہ کے در پر حاضری دیتے تھے, قدم چومتے تھے, اتنی بڑی ہستی تھی. لیکن یہ کہ وہ اتنا سادہ ہے, ماشاءاللہ, مرحبا, تشریف رکھیے, پنچات نہیں, جیسے ہمارے کب آئے, کہاں ٹھہرے ہو, واپسی کی فلائٹ کب ہے, اب پوچھتے ہی نہیں تھے. ہاں میں جب نے مجھے بھی نہیں پوچھا, تو اب میں تو روزانہ حاضری ہوتی تھی میری, تو یوں تو وہاں کے مطلب نے ایک ایک انچ جگہ سے مانوسیت تھی میری, لیکن حضرت کو یہ میں نے بھی انفارم نہیں کیا تھا میں کب جا رہا ہوں, کوئی ایسی باتیں کرتے نہیں تھے, جس کو ہم پنچات بولتے میمنی میں, پنچایت یا اس طرح کے نہیں, مطلب چپ چاپ رہتے تھے, خاموش طبیعت تھے, قفل مدینہ ٹائٹ, تو سنجیدگی زبردست. تو جب میں مدینہ پاک سے میری رخصت ہوئی تو میں بہت غمگین تھا, رنجیدہ تھا, تو میں گیا اور حاضری روتا ہوا حاضر ہوا اور میں نے اپنی عقیدت کا جو بھی اظہار کیا انہوں نے مجھے اٹھایا. کیا ہے, کیا بات ہے, کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں, وطن جا رہا ہوں, مدینے سے میری جدائی ہے. بولا تم جا نہیں رہے ہو, آ رہے ہو. میں بولا بتا لیے کیا بول رہے, جا نہیں رہے ہو آ رہے ہو. خیر وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جب میری مسلسل حاضریوں کا الحمدللہ جو سلسلہ چلا, مجھے یاد نہیں میں کتنے سال میں مدینے پہنچتا رہا. کئی بار تو ایسا میرا سلسلہ رہا کہ سال میں دو بار حاضری ہوتی تھی, رمضان شریف کی حاضری ہوتی تھی الحمدللہ. یوں بہت حاضریاں ہوئی تو پتا چلا کہ سیدی کتب مدینہ مرشد گرامی نے کیا فرمایا ہے, جا رہے ہو, جا نہیں رہے ہو, آ رہے ہو. اس کا مفہوم بعد میں سمجھ آئی, اس وقت نہیں آئی تھی. تو ایسے تھے کتب مدینہ, اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے الحمدللہ, صحبت بھی اٹھائی ہے, ان کے قدم کی چمپی بھی کرنے کی سعادت اور خود عطا فرماتے تھے, یہ ان کا خاص کرم ہوتا تھا الحمدللہ. علی کل حال اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی آج ابھی پھر ہم مویشی منڈی سے جو ہے براہ راست جو ہے ہو چکے ہیں, اور جگہ جگہ جو ہے وہ گائیں بیل وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم جو ہے مویشی منڈی میں ہی موجود ہیں, اور کچھ رپورٹ آپ کی خدمت میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں کہ دنیا بھر میں قریب 1 ارب گائیں اور بیل موجود ہیں, اور ان میں سال میں جو اضافہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1,23,00,000 کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. پاکستان میں, ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو ان کی تعداد ہے گائے وغیرہ بیل وغیرہ کی, 2.25 کروڑ گائیں جو ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ موجود ہیں, اور دنیا بھر میں گائے کی جو قسمیں ہیں وہ تقریباً 800 ہیں. گائے روزانہ جو ہے قریب 20 کلو سے 50 کلو تک جو ہے وہ چارہ کھا لیتی ہے, اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ابھی بارش وغیرہ ہو رہی ہے, ان بیچاروں کا جو کھانا وغیرہ جو چارہ وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے وہ گیلا ہو رہا ہے, اب یہ ان کے لیے ایک پریشانی ہے. اچھا جی یہ گائے ہیں, یہ ذرا دکھائیے, اس کو دکھائیے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ جو ہے جگالی کر رہی تھی, منہ چلا رہی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ادھر لے کر آئیے جی, یہ گائے ہیں. یہ کچھ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ پھر بند کر دے دیے جگالی کرنا. کہا جاتا ہے کہ گائے جو جگالی کرتی ہے یہ ہاضمہ یہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے, جو کھایا اس کو ہضم کرنے میں یہ مدد کرتی ہے, اور ایک گائے جو ہے وہ تقریباً جو ہے 10 لیٹر یا پھر 22 لیٹر جو ہے دودھ دیتی ہے. اچھا پھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ گائے کی سونگنے کی صلاحیت بہت تیز ہے, یہ 6 میل دور سے جو ہے وہ سونگ لیتی ہے. اچھا جی ایک اور ہے کہ گائے سے ہمیں جو ہے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, قدرتی کھاد ملتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے, اور گائے کے جو دانت ہیں, ذرا گائے دانت دکھائیے جی. اچھا یہ بھی ایک آرام سے یہ جو دانت رک آرام سے, ہاں یہ کچھ
اور دیکھ لیے,
بھی دکھا دیں نا, چار دانت
نظر آ گئے, دانت
دیکھ لیے
بےچارے کو.
تو بتایا جاتا ہے,
تکلیف نہ دیجیے
ٹھیک ہے, کہ گائے کے جو دانت ہیں وہ 32 دانت ہوتے ہیں. گائے میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے, کھڑے بھی سو جاتی ہے اور یہ آرام کر لیتی ہے. اس کی کھال جو ہے ماشاءاللہ موٹی ہوتی ہے, تو اس کو سردی وغیرہ جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور گائے جو ہے وہ تقریباً 20 لیٹر یا 40 لیٹر ایک دن میں پانی پی جاتی ہے. امیر السنت ذرا یہ ارشاد فرمائیے, گائے جو ہے دودھ بھی دیتی ہے, تو گائے کے دودھ اور پھر بھینسے کے بھی جو دیگر جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں, کس کا دودھ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, اور آپ کو کس جانور کا جو ہے دودھ زیادہ پسند ہے؟
گائے کا دودھ وہ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گائے کا دودھ استعمال کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. الجامع الصغیر پیج نمبر 344 کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 5557 دار الکتب العلمیہ بیروت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ دوا ہے، اور گائے کا گھی کھایا کرو کیونکہ یہ شفا ہے. گائے کا دودھ اچھا ہوتا ہے، دنیا بھر میں گائے کا دودھ ہی چل رہا ہوتا ہے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے گائے کا دودھ. بھینس کا بھی دودھ اچھا ہوتا ہے، بھینس کا گاڑا ہوتا ہے. سب سے بیسٹ دودھ بکری کا مانا جاتا ہے کہ یہ زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے. گائے کا کچھ موٹا ہوتا ہے اور بھینس کا زیادہ موٹا ہوتا ہے دودھ. اونٹنی کا پتا نہیں ہے کس طرح کا ہوتا ہے. میں دودھ اتنا جلدی برداشت نہیں کر سکتا، نہ مجھے دودھ نہیں چلتا، افسوس. البتہ دہی چلتا ہے، نہ دودھ، اب دودھ نہ رہا، چائے چلتی ہے. اس میں یہ اب کیفیت بدل گئی نا، پتی میں پک گئی دودھ، نہ ڈائریکٹ دودھ نہیں موافق آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. احمد، ان کا کہنا ہے کہ ہم گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو پڑوسیوں کی کال آئی کہ آپ کا جانور مر گیا، اس کے گلے میں رسی پھنس گئی تھی، تو کیا اب ہمیں دوسرا جانور لینا ہوگا؟
اگر مالدار ہے، غنی ہے، جس پر قربانی واجب تھی، تو اب چاہے غنی نہ رہا ہو، غنی نہ رہا تو، کیونکہ اب فی الحال تو قربانی واجب ہے نہیں نا. قربانی واجب ہوگی 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب کے درمیان جو صاحب نصاب ہے، اور یعنی کہ شرائط پائے جا رہے ہیں، تو اب یہ اس پر قربانی واجب ہے. مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ اربوپتی ہو، شرن مسافر ہو، مدنی قافلے کا مسافر نہیں. مدنی قافلے کے مسافر تو ہمارے اسی شہر میں بھی رہتے ہیں.
مدنی قافلے کا مسافر بھی تو شرعین مسافر بن سکتا ہے نا،
وہ الگ بات ہے، شرعین مسافر بن سکتا،
بن سکتا
ہے. یہاں سے قافلہ، مدنی قافلہ حیدرآباد گیا تو مسافر ہو گیا، کراچی سے حیدرآباد گیا، یا پنجاب بھی جاتے ہیں مدنی قافلے، دوسرے ملکوں میں بھی پہنچتے ہیں.
اچھا، اس سے یہ بات کا بھی ہم اندازہ لگائیں یا وہ بات کر سکتے ہیں کہ جو بھی جانور لیتے ہیں وہ رسی کے تعلق سے بھی ذرا دیکھ لیا کریں کہ جانور کی رسی یا تو اتنی بڑی نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا دے جانور، اتنی چھوٹی نہ ہو کہ وہ خود تکلیف میں آ جائے جانور، تو وہ رسی کے تعلق سے بھی دیکھ بھال لیا کریں. جو رسی وہ آ گئی ہے، کیونکہ وہ تو جانور جو ہے نا وہ بالکل سے اس کی جو جہاں وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی رسی کی شاید حاجت وہاں زیادہ رہتی نہیں ہے، بسا اوقات وہ وہیں بیٹھتا ہے، وہیں اٹھ جاتا ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں چارے اس طرح نہیں رکھے ہوئے ہوتے، تو اس کے کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، تھوڑا آگے پیچھے ہونے میں جانور کو پرابلم نہ ہوتی ہو، تو تھوڑا سا جو بھی آپ جانور خریدتے ہیں تو جب اتنا کیا ہے تو ذرا رسی کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ کہیں یہ تکلیف میں نہ آ جائے، یا وہ اتنی بڑی بھی نہ کریں کہ وہ کسی کی رکاوٹ کا سبب بن جائے.
رسی گلے میں ہوتی ہے، اس سے شاید تکلیف ہوتی ہو، پٹا آتا ہے چمڑے کا، پٹا ہو، پٹے میں رسی ہو،
جی
ایک پٹا خرید لینا، ہر سال کام آتا رہے گا. جانور کو جتنا آرام دیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہی ہوگا.
یوسف بنت یوسف نے لکھا ہے کہ میں دینی طالبہ ہوں، یعنی دینی وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کہتی شیطان بہت بہکاتا ہے کہ میں یہ پڑھائی چھوڑ دوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہوں اور دینی تعلیم میں پڑھائی دل میں دل لگا رہے.
یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس کو وہ ٹالتی رہے. جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور علم دین کے فضائل پر نظر رکھیں. تو اس طرح فضائل پر نظر رکھنے سے، وسوسوں پر توجہ نہ دینے سے، دل مضبوط کرنے سے کہ اپنا عزم کر لے گا اب کچھ بھی ہو جائے میں نے پڑھائی ترک نہیں کرنی، میں نے درس نظامی کی تکمیل کرنی ہے، پورا کرنا، انشاءاللہ اس طرح ہو جائیں گی ترکیب. اور ہو سکے تو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ درود تاج پڑھ لیا کریں، اللہ اس کی برکت سے دل لگا دے گا
ماشاءاللہ. نوید بھائی سوال کریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو کیا کریں، جیسے کوئی پیسے لے کر بھاگ گیا؟
صبر کریں، ذرا اس کو تلاش کرے گا، اور تلاش کر کے ہر طرح سے تھک گیا وصول کرنے سے، تو صبر کرے، ناجائز طریقے استعمال نہ کرے. جیسے ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں بعض لوگ، بدماش ٹیموں کو ڈالتے ہیں، وہ پھر اس سے بھی کچھ لیتے ہیں، وہ اس سے لیتے ہیں، دلا دیتے ہیں، لیکن جس انداز میں دلاتے ہوں گے نا، دو دو ٹکڑے، گالیاں، دھمکیاں، بچے اٹھا جائیں گے، فائر کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے. وہ اس طرح وہ دلا تو دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ تھوڑا بہت ہاتھ میں آتا ہے، تو ان کا کبھی بھی رخ نہیں کیا جائے. تو اس طرح مطلب ذرا گناہ بہت ہوں گے پیسے وصول کرنے میں، صبر کریں، انشاءاللہ آخرت میں اجر ملے گا.
بھاول نگر سے جاوید اتاری سوال کر رہے ہیں کہ عقیقے کے گوشت سے دعوت کر سکتے؟
بالکل کر سکتے، قربانی گوشت سے بھی کر سکتے.
ایک سوال یہ بھی آیا کہ رشتے کی انکوائری کرنے کے بعد استخارہ کروانا چاہیے یا پہلے استخارہ کر کے پھر انکوائری کریں، کیونکہ اکثر یہ کہہ کر منع کرتے کہ استخارے میں نہ آیا ہے.
دونوں ہی صورتیں،
پہلے انکوائری کر لینا، کیونکہ بعض اوقات شرعی اعتبار سے تو درست ہی نہیں ہوگا، تو استخارہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. پہلے اپنے آپ کو، کیونکہ استخارہ ہوتا اسی مقام پر ہے جہاں پر بندے کو تذبذب
فیصلہ نہ کر پائے. انکوائری میں ہی اگر وہ آ گیا کہ وہ سامنے والا فریق درست نہیں ہے، تو اب استخارے کی ضرورت کیا ہے؟ جب دلی فیصلہ کر چکا ہے، پہلے انکوائری کریں پھر بعد میں استخارہ. اور ٹالنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہوں گے استخارہ نے کروایا نہ آیا ہے، ورنہ تو ہم تو تیار تھے. بھائی یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گناہگار ہوں گے جھوٹ بولیں گے تو. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ماشاء اللہ بارش کے قطرے آنے شروع ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا نافعا. برستی بارش میں دعا قبول. اللهم حسنت و تداخل،
آمین.
یا اللہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، اے اللہ پاک ہمیں بھی حج نصیب،
آمین.
جو حج وہاں پر ہیں سب کے حج قبول کر، الہ العالمین سب کو آسانیاں کر دے، عافیت دے، یا اللہ ساری امت کی مغفرت، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی رسول اللہ.
میں لے کے آیا قربانی کا بکرا، اس کی ہے نا ایک آنکھ خراب ہے اور ایک آنکھ صحیح ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، قربانی ہو جائے گی اس کی؟
یہ جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ان میں لکھا ہے اندھا، اندھے کی نہیں ہوتی، یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. پیارے پیارے بچوں کے پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کبھی کبھار زندگی رک سی جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, چھ ماہ سال کے لیے بندہ بستر پر آ جاتا ہے, بے روزگاری آ جاتی ہے, چلتا پھرتا انسان لڑکھڑا جاتا ہے, محتاج ہو جاتا ہے, حوصلے ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر زندگی میں دوبارہ مواقع تو آتے ہیں, اپرچونٹیز آتی ہیں, لیکن انسان کے اندر ہمت نہیں رہتی. تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ محتاجی پھر ساتھ چلتی ہے ساری زندگی, لیکن کبھی کبھار انسان بالکل صحت مند ہو جاتا ہے, اور صحت مند ہونے کے بعد جسمانی طور پہ تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن نفسیاتی طور پہ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے. تو میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ تو تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ جب ہو جائے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے, کیا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے کہ اس کی ہمت اور طاقت برقرار رہے؟
سر یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ بازوں میں ویل پاور بہت ہوتا ہے, خود اعتمادی. بعض بہت ڈھیلے پہنچے ہوتے ہیں, ذرا سی بات میں وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں, بعض ہوتے ہیں کہ بس اسٹیل مارکا ہوتے ہیں, چاہے کیسے طوفان آ جائے ہلتے نہیں ہیں. اب یہ ہوتا ہے, میں نے اندازہ لگایا کہ یہ قدرتی عطا ہے. اب اس میں یہ کہ جس کے پاس یہ قدرتی طور پر نہیں ہے ویل پاور, تو وہ اپنے اندر تکلف کے ساتھ جتنا پیدا کر سکتا ہے پیدا کرے, اللہ پاک پر نظر رکھے, دعا بھی کرے, اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. یوں تھوڑا ہمت کر کے اپنے آپ کو سنبھالے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں یہ صفت پیدا ہو. بھائی یہ سمجھ میں آتا ہے میری. آدمی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں, سب بگڑ سب بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد.
عاشق مصطفى ضياء الدين, عاشق مصطفى ضياء الدين.
يعني آقا علیہ الصلاة والسلام کے وسیلے تمام انبیاء علیہم السلام, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, امہات المؤمنین, تمام صحابہ کرام کا شکر پیش کرتے ہیں, قبول فرما. خصوصاً خصوصاً ہمارے دادا پیر حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما.
ماشاءاللہ تقبل اللہ تعالی.
کسی نے میسج بھیجا ہے, میں روزانہ پڑھے لکھے لوگوں کو روڈ پر کچرا پھینکتے ہوئے اور ان پڑھ لوگوں کو صاف کرتے دیکھتا ہوں. امیر السنہ صاحب سے کہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, یعنی کیا اس میں کوئی خاموش پیغام ہے, نصیحت ہے؟
آئیے ایک خاموش پیغام ہی ہوگا, پڑھے لکھے ہو کر جاہل ہو جیسا کام نہ کریں. روڈوں پر کچرا پھینکنا تو یہ تو گمار بھی نہیں, مطلب ہے مطلب یہ بالکل بدتہذیب بد اخلاق لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح روڈوں میں کچرے پھینک کر امت کو تکلیف میں ڈالنا، چلتے آدمیوں کو پریشان کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. تو بالکل یعنی کہ روڈوں میں کچرا، گلیوں میں کچرا نہیں ڈالنا چاہیے. بعض اوقات سیوریج کا پائپ پھٹ جاتا ہے گلیوں میں، گزرنے والوں پر بھی چھینٹے اڑتے ہوں گے، گلی میں گندا پانی بہتا رہتا ہے. تو یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، ان کو فوراً ریپیئر کروائیں، جس کا ہے اور ضرور ریپیئر کروائیں. مگر یہ بعض وقت مسائل ہوتے ہیں کہ یہ عمارت کا ہوتا ہے، عمارت میں چند گھر ہوتے ہیں، تو دو گھر چاہتے ہیں کہ بنوا دیا جائے، دو گھر لفٹ نہیں کرواتے، پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں اس طرح، تو یہ غلط کرتے ہیں. سب کو مل جل کر یہ بنوانا چاہیے، یا پھر کوئی اگر اپنے خرچے سے بنوا بھی لے گا اس عمارت میں، تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ثواب ملے گا. بھلے وہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، برا بھلا ان کو بھی نہ بولے. جو دو تیار ہیں وہ آپس میں پیسے نکال کر، اگر لاکھوں روپے تھوڑی خرچ ہوتا ہے بنانے میں، دو چار ہزار روپے خرچ کر دیں، اللہ برکت دے گا. یہ گندگی اچھی چیز نہیں ہے، مسلمان گندا نہیں ہوتا، مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے.
مویشی منڈی میں موجود ہیں اور آج بارش کی وجہ سے جو ہے لوگ اس انداز سے نہیں آئے جیسے کہ مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو. اور آج ہم اپنے کیمرہ مین کے ساتھ جو ہے ہمارے کیمرہ مین نعرے لگائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مل کر جواب دیں گے. جی، ہر صحابی نبی
جنتی، جنتی
ابو بکر صدیق بھی
جنتی، جنتی
گنی جنتی،
جنتی
اور عمر فاروق بھی
جنتی، جنتی
ہر زوج نبی
جنتی، جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی،
جنتی جنتی جنتی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. امیر السنت آج کے لیے اتنا ہی تھا، مدنی چینل کے ناظرین آج کے لیے جو مناظر دکھا سکے، کل انشاءاللہ عزوجل 10:30 کے آس پاس ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اور اچھے مزید مناظر لے کر آئیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. فیضان مدنی مذاکرات، فیضان عطار انشاءاللہ.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
میں الیکٹریشن ہوں، میرا نام مزار ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے سے اگر وہ کوئی کام کرواتے ہیں وائرنگ کا، اور اگر وائرنگ وہ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ لے جانا یعنی کہ ان کے لیے ان کو واپسی لوٹانا بہتر ہے، یا ہم اپنے اسکریپ کے لیے ان کو رکھ دیں؟ اور دوسری بات یہ کہ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چھوڑ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں وہ کوئی بھی وائرنگ کا کوئی بھی سامان ہے، تو وہ ہمارے لیے اسکریپ یعنی کہ دے دینا بہتر ہے، یا ہم خود رکھ کے بھیج دیں، یا ان کو لوٹانا بہتر ہے؟
جیسے کہ اگر ہمارے سے پاس سے کوئی چینج پوکڑ یا انجن کو کوئی کام کروانے آتے ہیں، اگر اس کا سامان جو بچ جاتا ہے جو پرانا ریپیئر ہوا ہوا، یہ ہم رکھنا ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ذرا آپ مجھے اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟
ماشاء اللہ، اللہ خوف خدا سے مزید اضافہ کرے. اس میں مسئلہ ایسا کہ جو کچرا بچتا نا، عرف اگر اس کا معمول یہ ہے، عادت یہ لوگوں کی کہ نہیں لیتے، مطلب دو تو بھی نہیں لیں گے، تو ایسی چیزیں تو رکھنے میرج نہیں ہے. اور ایسی چیزیں کہ جو اگر ان کو بتایا جائے تو یہ لے لیں گے، تو جو لے جانے کا جس پر عرف ہے تو وہ ان کو دینا ہوگا. آپ یہ کہ جان جان کے کہہ دیا کہ کچرا بچا ہے، آپ کے کام تھوڑی ہے، ڈال دو ادھر پھینک دو، وہ مروبت میں بےچارا چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے، دینا ہوگا. اسی طرح اگر وہ دینے والی چیز کہ یہ لیتے ہیں اور وہ بھول کے چلے گئے، تو اب بھی اس کو اسکریپ میں نہیں ڈال سکتے، اس کو بلا کر دینا ہوگا، اس کو تلاش کر کے دینا چاہیے، فون نمبر وغیرہ جو بھی آئے نا اس کا نوٹ کر لینا چاہیے، تاکہ ضرورت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نوٹ کرتے ہو، ضرورت ہے ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو سونپ دے وہ چیزیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یہ بتائیں کہ یہ کن مجرموں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟
مجرم مجرم تو دیکھو نا ہر فرد اپنے آپ کو مجرم کہے گا, میں نیک آدمی ہوں یہ نہیں کہے گا. جو نیک ہوگا وہ بھی خود کو نیک نہیں کہے گا. اور ہم جیسے لوگ ہیں, مجھ جیسے لوگ, وہ تو ہوتے ہی مجرم ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرما دے. تو یہ کہ یہ جاؤ کا یہ آیت قرآنی کا ایک مخفف دیا ہے اشارہ. وہ آیت پڑھ.
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ سے معافی طلب کریں, استغفار کریں, اور رسول پاک بھی ان کے لیے استغفار کریں, تو وہ ضرور اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہو, توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے.
یہ آیت مبارکہ کے ذریعے مجرموں کو دعوت دی جا رہی ہے. تو یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے تو ہمیں بلایا گیا, ہم آپ دعوت پر آئے ہیں. یہ قرآن کریم نے ہم کو دعوت دی ہے کیونکہ ہم ہیں مجرم, اور جب مجرم ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور پھر مغفرت کی دعا کرے, آپ سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. یہ کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. اللہ بھی کریم, اس کے حبیب بھی کریم. کریم ایک کریم کہہ رہا ہے جرم کیا ہے, میرے محبوب, میرے محبوب کریم کے پاس حاضری دو. اب محبوب کریم کے پاس حاضری دی ہے تو آپ بھی کریم ہیں, آپ کا رب بھی کریم ہے, اور میرے جرم جو ہیں یہ معاف کر دیے جائیں.
مجرم بولا
کراچی سے بات کر رہا ہوں. آبے زمزم پینے سے پہلے دعا ماننی چاہیے یا پینے کے بعد دعا ماننی چاہیے, جواب اشارہ فرما دیجیے. اب مجھے گھر والوں دعا جواب دیجیے. جزاک اللہ خیر.
شعر مسلم حضرت امام نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے. یہ قبلہ رو ہو کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, پھر کہے, اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آب زمزم اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے. پھر یوں دعائیں مانگے, مثلا, اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے, یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے, اے اللہ بس تو مجھے شفا عطا فرما دے. اور مثل اس کے یعنی حسب ضرورت اسی طرح کی مختلف دعائیں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی, میرا نام محمد طیب مدنی ہے, میری عمر تقریباً 32 سال ہے, میرا تعلق لاہور سے ہے, میرا وزن تقریباً 103 کلو ہے. یا سیدی, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کسی قسم کا گوشت, فش, مٹن, بیف, چکن وغیرہ کبھی نہیں کھایا. اگر میں کھانے کی کوشش بھی کروں تو کھایا نہیں جاتا, چبانے سے کہ کی صورت بنتی ہے. یا سیدی, میرے لیے آپ مشورہ عطا فرمائیں, مجھے کیا کرنا چاہیے.
گوشت جنت کے کھانوں کا سردار ہے. جنت میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کھائیں گے تو. اب یہ کہ 32 سال گزر گئے آپ نے کھایا نہیں ہے, تو کھانا کوئی یعنی فرض و واجب بھی نہیں ہے, جان بچانا فرض ہے, تو جان تو بچی ہوئی آپ کی. اللہ کریم بہتری فرما دے. اب میرے پاس کوئی ایسا نسخہ تو ہے نہیں کہ جو نہیں کھا سکتا وہ یوں کر کے کھا لے. کیا کیا کہ اس میں آپ میرے نمائی کر
دیں. ایسے حضور ایک دو میرے بھی جاننے والے
اچھا
کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے.
جی ہاں نہیں کھاتے.
پھر انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا کیمے سے سٹارٹ کیا کہ وہ کیما کر کے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جس طرح چٹنی کی طرح آہستہ آہستہ انہوں نے کھانا شروع کیا, تو اب پتا چلا کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. تو ایک اور بھی ہم دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار ہیں, کافی پرانے اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی کیما ہی کھا سکتے ہیں, وہ بوٹی نہیں کھا سکتے. تو کیما کھاتے ہیں, بوٹی وغیرہ نہیں کھا سکتے. تو شاید ہوتا ہوگا ایسا کوئی مسئلہ ان کا.
شاید یہ وہی ہے جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے.
جی 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 یہ کیمے والے تو وہی ہیں.
کیمے کا پتا نہیں ہو گیا تو میں کھا نہیں سکتا.
ایک اور ہے ہمارے اسلامی بھائی, وہ سندھ میں رہتے تھے, تو وہ ہمارے پاس جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی بھی گوشت نہیں کھایا. پھر ہم نے ایک دو بار کوشش بھی کی ان کو کھلانے کی, تو پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ والا فارمولا دوسرے اسلام بھائی سے سیکھا سنا تھا, تو ان کو بتایا تو ان کا کام بھی شروع ہو گیا ہے.
چلو تب یوں طیب مدنی کو بھی آپ نے انڈائریکٹ اگر نیت نہیں کی تو میں بتا دوں.
جی آپ بتا دیں. آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ کرے کہ ان کی آسانی ہو جائے.
ہاں طیب مدنی ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب نے نسخہ بتا دیا, تو آپ تیمے سے شروع کر کے دیکھیں. لیکن یہ مچھلی بھی نہیں کھاتے یار, اور مرغی کا گوشت بھی نہیں کھاتے. قیمہ مرغی کا بھی بن سکتا ہے, مچھلی کا بھی بن سکتا ہے. نہ بن ٹھیک ہے, معروف نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے. وزن 103 ہے نا. ہاں تو اس اور بغیر بیف کھائے, گائے کا گوشت بیف, یہ اس کا وزن ان کا تو اور اسباب بھی ہوتے ہیں. مٹھا زیادہ ہو سکتا ہے کھاتے ہوں, میدا کھاتے ہوں, کوئی بھی, یا ویسے ہی بندن پھول بھی جاتا ہوگا بازوں کا. اللہ عافیت نصیب فرمائے. تو ہاں یار یہ پھر بیف کھائیں گے تو پھر 103 کا 130 ہو جائے گا, تو یہ بھی خطرہ ہے. اس میں تو کوئی ماہر غذائیت کا مشورہ دے. ویسے وزن کم کرنے کے نسخے تو ہوتے ہیں. ایک نسخہ ہم نے بھی ترتیب دیا ہے حال ہی میں بعض حکیموں کے مشورے سے. اس سے ایک نے تو کارکردگی دی ہے کہ ان کا 10 دن میں 3 کلو وزن کم ہوا. خیر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اتنا اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے, ایک ماہ میں کم ہو 5 کلو وزن کم ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ویکنیس ہو جائے, کمزوری ہو جائے. ایک چھوٹا سا نسخہ وزن کم کرنے کا طریقہ, یہ رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا, اس میں حسب ضرورت کدو شریف, لوکی شریف کے قطلے یعنی ٹکڑے پانی میں چولہے پر چڑھا دیجئے, تھوڑی سی ہلدی اور حسب ذائقہ نمک ڈالیے, تیل مت ڈالیے. اس کے بیج سے کچھ نہ کچھ تیل نکل آئے گا, تھوڑی سی دیر میں وزن کم کرنے کا بہترین نسخہ تیار ہے. مگر اور بھی اس میں پرہیزیاں وغیرہ بھی کرنی ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے رسالے میں. تو یہ اس سے بھی جو میں نے بتایا نا کدو شریف والی سے وزن کم ہوتا ہے, اس سے انشاءاللہ چاہیں تو اس کو بھی استعمال کر دیکھیں. لیکن یہ کہ جو بھی عمل کر رہا ہو علاج کے لیے تو وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة
مدني مذاكرة.